بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر وہ جس قدر چاہے، اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیع تر ہے، اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، وہ عالی مرتبہ بھی ہے اور صاحب عظمت بھی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلام قبول کیجیے. سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اصغر برماند نے. تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس میں آپ سماعت فرمائیں گے عالم خبریں. نیم نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام اسوہ بشریت اور دعائے کمیل کا اقتباس اور اس کا اردو منظوم ترجمہ. ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. سامن، اس وقت آپ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں. یہ نشریات اس وقت شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ. سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں پیش ہیں عالمی خبریں اور پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے تازہ وحشیانہ اور جنون آمیز حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں. ہندوستان میں کرونا کی دوسری لہر کا طوفان جاری ہے، اس درمیان بلیک فنگس نے بھی اپنا قہر برپا کر دیا ہے. پاکستان میں مسافر بس کو پیش آنے والے حادثے میں کم سے کم 13 مسافر جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، اور جنوبی افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ایک دھماکے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے تازہ وحشیانہ اور جنون آمیز حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں. غزہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے اس شہر پر جارحیت کے 11ویں روز شمالی اور وسطی علاقوں نیز خان یونس میں السطر الغربی کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم ایک فلسطینی خاتون شہید اور 4 بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے ہیں. جبالیہ کیمپ کے رہائشی علاقوں پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی بمباری میں کم سے کم 4 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے وسطی غزہ کی خیابان الجلا کے قریب واقع ایک رہائشی مکان کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مکان مکمل طور پر زمین بوس ہو گیا. غزہ میں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے اب تک اس علاقے میں 33 میڈیا ہاؤسز کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے. غزہ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں کم سے کم 10 صحافی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 3 کو صہیونی فوجیوں نے شمالی غزہ میں اپنے پیشہ وارانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران براہ راست گولیوں کا نشانہ بنایا. اسی دوران باس میڈیا رپورٹوں میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ جمعے سے غزہ میں جنگ بندی نافذ ہو جائے گی، جس کے پیش نظر آئندہ چند گھنٹے کے دوران غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شدت پیدا ہونے کا خدشہ ہے. پچھلے 11 روز سے غزہ پر جاری وحشیانہ صہیونی حملوں میں 250 کے قریب فلسطینی شہید اور کئی ہزار زخمی ہوئے، جن میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے، جبکہ ہسپتال، مساجد اور اسکول بھی صہیونی حملوں سے محفوظ نہیں رہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ فلسطینی مجاہدین نے جمعرات کی صبح اسرائیل کی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے صہیونی حکومت کے حد سریم اور تل نوف ایئر بیس نیز متعدد صہیونی علاقوں پر راکٹ اور میزائل برسائے ہیں۔ اسلامی استقامتی تحریک حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق صہیونی حکومت کے دو فوجی ہوائی اڈوں حد سریم اور تل نوف پر کئی راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ دری اسنا صہیونی حکومت کے وزیراعظم کے ترجمان نے بھی اعتراف کیا ہے کہ فلسطینیوں نے اب تک اسرائیل پر ہزاروں میزائل برسائے ہیں۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ نے امریکہ کے جدید ترین ہتھیاروں کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدین کی استقامت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی دشمن بری طرح پھنس گیا ہے اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ زیاد النخالہ نے ایک بیان میں کہا کہ بیت المقدس کے لیے ہماری جنگ 11ویں دن میں داخل ہو گئی ہے اور ہر روز قاتلوں اور ظالموں کو فلسطین کے چپے چپے پر ذلت و حقارت کا سامنا ہے۔ زیاد نخالہ نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی اہانت برداشت نہیں کر سکتے اور ہم اس شہر کا دفاع کریں گے اور یہی ہماری قوم کا راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فتح و کامیابی کے حصول تک استقامت کے راستے پر گامزن رہیں گے۔ تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ نے کہا کہ پوری دنیا اور عالم عرب یہ جان لے کہ غزہ پٹی محاصرے میں ہے اور فلسطینیوں تک روٹی بھی نہیں پہنچنے دی جا رہی ہے، لیکن وہ بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کا دفاع کرتے رہیں گے جبکہ امریکہ زیادہ سے زیادہ فلسطینی عوام کا قتل عام کرنے کے لیے بڑی تعداد میں صہیونیوں کو ہتھیار پہنچا رہا ہے۔ دوسری جانب تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے نائب سربراہ ابو مرزوق نے خیال ظاہر کیا ہے کہ آئندہ ایک دو دن میں صہیونی حکومت غزہ کے ساتھ جنگ بندی کے لیے گھٹنے ٹیک دے گی۔ تحریک حماس کے رہنما نے جنگ جاری رکھنے میں صہیونی حکومت کی ناتوانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کئی محاذ پر جنگ نہیں کر سکتا اور اسے اپنے اوپر جہنم کے دروازے کھل جانے پر بہت تشویش ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی قراردادوں کی منظوری کی راہ میں واشنگٹن کی طرف سے مسلسل رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ امریکی حکومت کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے فرانس کی مجوزہ قرارداد کو ویٹو کر دے گا۔ مذکورہ امریکی سفارتکار کا دعویٰ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے فرانس کی قرارداد مقبوضہ بیت المقدس میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو کمزور کر دے گی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے ایک آن لائن کانفرنس میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے فرانس کی مجوزہ قرارداد پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکہ کی رخنہ اندازیوں کے باعث فلسطینی اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین کی تمام کوششیں ناکام ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں فرانس کے نمائندے نے سلامتی کونسل کے اراکین کو فرانس کی مجوزہ قرارداد کی کاپیاں تقسیم کر دی ہیں۔ اس سے پہلے چین، ناروے اور تیونس نے مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونیوں کے تشدد کو روکنے کے لیے ایک قرارداد پیش کی تھی جسے امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے مسئلہ فلسطین کے مستقل اور پائیدار حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے غزہ پر صہیونی جارحیت بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیو یارک میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے ضمنی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو فلسطین کے عوام کے خلاف اپنی جارحیت ختم کرنے پر راضی کرے اور فلسطین کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات عمل میں لائے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس اسرائیلی جارحیت کے خاتمے اور فلسطین کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کے لیے ایک مضبوط پیغام بھیجے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ان کا ملک غزہ پر صہیونی جارحیت، فلسطینی نمازیوں پر حملے، مسجد الاقصیٰ کے تقدس کی پامالی اور فلسطینیوں کو جبری طور پر بے دخل کرنے اور ان کے مکانوں کو مسمار کرنے کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں ترکی اور تیونس کے وزراء خارجہ سے ملاقات اور مسئلہ فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی دوسری لہر کا طوفان جاری ہے، اس درمیان بلیک فنگس نے بھی اپنا قہر برپا کر دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مہاراشٹر، راجستھان، دہلی اور دیگر ریاستوں میں بلیک فنگس کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ماہرین نے اس بیماری کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق کرونا کے طوفان کے خوفناک حالات میں بلیک فنگس کی بیماری بھی متعدد ریاستوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ راجستھان میں اس بیماری کو وبا قرار دے دیا گیا ہے، جہاں اب تک 700 سے زائد معاملے سامنے آ چکے ہیں۔ مہاراشٹر میں اب تک 90 افراد بلیک فنگس میں اپنی جان گنوا چکے ہیں، جبکہ اتر پردیش، ایم پی اور اتراکھنڈ میں بھی بلیک فنگس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب کرونا کا طوفان بھی ہندوستان میں جاری ہے اور جمعرات کو ایک بار پھر نئے معاملات میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے 276,000 سے زائد معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی عرصے میں مزید 4,000 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ جمعرات کو وزیراعظم نریندر مودی نے 10 ریاستوں کے اعلی عہدیداروں سے آن لائن میٹنگ میں کہا کہ اگرچہ کرونا کے معاملات کچھ کم ہوئے ہیں لیکن خطرات موجود ہیں۔ پاکستان میں مسافر بس کو پیش آنے والے حادثے میں کم سے کم 13 مسافر جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق مسافر بس کا یہ حادثہ جمعرات کی صبح اندرون سندھ کے شہر روہڑی کے قریب پیش آیا۔ مسافر بس صوبہ پنجاب کے شہر ملتان سے صوبہ سندھ کے جنوبی ترین شہر کراچی جا رہی تھی۔ ٹائی راڈ ٹوٹ جانے کو حادثے کی ابتدائی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کوچ کے مسافروں میں اکثریت مزدور طبقے کی تھی، جو عید کی چھٹیاں گزار کر واپس کراچی جا رہے تھے۔ ہسپتال کے ذرائع نے مسافر بس کے حادثے میں 13 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے، 20 افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ جنوبی افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ایک دھماکے میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بارودی سرنگ کا یہ دھماکہ صوبہ ہلمند کے شہر لشکر گاہ میں ایک مسافر بس کے راستے میں کیا گیا۔ اس دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اگرچہ اب تک کسی گروہ یا شخص نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم اس طرح کی بارودی سرنگیں طالبان نصب کرتے ہیں اور ہمیشہ عام شہری نشانہ بنتے ہیں۔ دریاسنا افغان سیکیورٹی اہلکاروں نے صوبہ لقمان کے ضلع دولت شاہ سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ افغان سیکیورٹی ذرائع نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ضلع دولت شاہ 6 مہینے سے طالبان کے محاصرے میں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنر ہاؤس پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اس درمیان طالبان کے حملے میں ضلع دولت شاہ کے پولیس کمانڈر عبدالظاہر اتل سمیت کم سے کم 15 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب افغان فوج نے ضلع بغلان میں طالبان کو بھاری جانی نقصان پہنچایا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمال مشرقی افغانستان کے ایک کمانڈر نے جمعرات کو بتایا ہے کہ مرکزی بغلان میں طالبان کے اڈوں پر فوج کے حملوں میں 100 سے زیادہ طالبان ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ صدر ایران حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایرانی قوم نے اقتصادی پابندیوں اور دباؤ کو ملکی ترقی و پیش رفت کے راستے میں حائل نہیں ہونے دیا۔ پیداوار میں اضافے کی قومی مہم کے تحت 1 درجن سے زائد پیٹرو کیمیکل منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران حسن روحانی نے کہا کہ ایران کے عوام نے اپنی پائیداری کو ثابت کر دیا ہے اور واضح ہو گیا ہے کہ اقتصادی پابندیاں اور دباؤ اس قوم کی ترقی و پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ایران کے صدر نے کہا کہ 1 سال کے عرصے میں 17 عظیم پیٹرو کیمیکل منصوبوں کا افتتاح بہت سے لوگوں کو انتہائی دشوار دکھائی دے رہا تھا، لیکن آج یہ وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ یہ بات ہمارے لیے انتہائی قابل فخر ہے کہ ہماری حکومت نے 1 سال کے دوران پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کی پیداوار میں اضافے کا طلائی منصوبوں میں عملی جامع پہنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج اس شعبے میں ملک کی پیداوار میں 44% کا اضافہ ہوا ہے اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی پیداوار 56 ملین ٹن سے بڑھ کر 100 ملین ٹن ہو گئی ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ پچھلے 8 برس کے دوران ملک کی غیر پیٹرولیم مصنوعات کی برآمدات میں 130 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جس سے 8 سال پہلے کے مقابلے میں 69% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے مزید کہا کہ پچھلے 2-3 ماہ کے دوران حکومت کی بیشتر توجہ 2 اہم مسائل یعنی کورونا کے خلاف جنگ اور پابندیوں کے خاتمے پر مرکوز رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے فضل و کرم سے ہم کورونا اور پابندیوں دونوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صدر کا کہنا تھا کہ ویانا میں جاری مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور مقابل فریقوں نے ایران کے تیل، پیٹرو کیمیکل اور بیمہ سیکٹر سے لے کر مرکزی بینک اور جہاز رانی تک تمام شعبوں پر عائد اصل پابندیاں اٹھانے کی حامی بھر لی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے نوروز کے موقع پر اپنے سالانہ خطاب میں نئے ہجری شمسی سال کو پیداوار میں اضافے، ملکی پیداوار کی حمایت اور پیداوار میں اضافے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کا سال قرار دیا تھا اور حکومت کو اس سلسلے میں خصوصی منصوبہ بندی کی ہدایت کی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ویانا میں ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے اختتام پر کہا ہے کہ مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ یورپی ٹرائیکا کی جانب سے سمجھوتے کی راہ کو مشکل بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ہمارے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ویانا میں ہونے والے مذاکرات کا 4th دور 2 ہفتے بعد اختتام پذیر ہو گیا اور اس میں تمام موضوعات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ سمجھوتے کا ڈھانچہ اور دائرہ طے پا چکا ہے، تاہم کلیدی موضوعات پر بدستور اختلاف موجود ہے اور اس سلسلے میں کوئی اتفاقی رائے حاصل نہیں ہو سکا ہے، اور اسی بنا پر مذاکرات میں موجود وفود نے مذاکرات میں 1-2 روز کا وقفہ دینے اور صلاح و مشورے کے لیے اپنے ملکوں میں واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مذاکرات میں شامل فریق پابندیوں کی منسوخی اور ایٹمی موضوعات پر کام کر رہے ہیں کہا کہ ایران کا موقف پوری طرح واضح ہے، اور وہ یہ کہ پہلے امریکہ تمام پابندیاں منسوخ کرے اور ایران امریکی پابندیوں کی منسوخی کی سچائی پرکھنے کے بعد ایٹمی سمجھوتے پر پوری طرح عمل درآمد شروع کر دے گا۔ ایرانی وفد کے سربراہ نے آخر میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ مذاکرات کا اگلا دور ویانا میں ہی آئندہ ہفتے پھر شروع ہوگا کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ ہفتے بہتر طور پر مذاکرات انجام پائیں گے۔ اس درمیان یورپی ٹرائیکا نے کہا ہے کہ ایٹمی مذاکرات کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ یورپی ٹرائیکا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ایران آئی اے کے معائنہ کاروں کو ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کرنے کی اجازت دوبارہ دے۔ ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ جب تک پابندیاں ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک اب کوئی بھی نرمی نہیں دکھائی جائے گی۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کے دور میں واشنگٹن ایٹمی سمجھوتے سے یک طرفہ طور پر باہر نکل گیا تھا اور ایران کے عوام کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کے لیے اقتصادی دہشت گردی شروع کر دی تھی۔ شام میں صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے کا آج آغاز ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں بیرون ملک مقیم شامی باشندوں نے ووٹ ڈالے۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا کی رپورٹ کے مطابق دیگر ملکوں میں شام کے سفارت خانوں، قونصل خانوں اور نمائندہ دفاتر میں جمعرات کی صبح سے صدارتی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ آسٹریلیا، جاپان، چین، ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، ہندوستان، عمان، ایران، آرمینیا، قبرص، عراق، اردن، روس، بیلاروس، امارات اور لبنان میں موجود شام کے سفارت خانوں، قونصل خانوں اور نمائندہ دفاتر میں صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے کی ووٹنگ ہوئی۔ مذکورہ ممالک میں موجود شامی شہریوں نے اپنا صدر منتخب کرنے کے لیے صبح سویرے سے ہی اپنے حق رائے دہی کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ رائے دہی کا سلسلہ مختلف ملکوں کے مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے تک جاری رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَزُو شُدْ نُورْ خَا پَیْدَا زَمِنْ اَزْهُ بِعُو سَاكِنْ فَلَكْ دَرْ عِشْقِ يُشَيْدَا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو زلف
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اسوہ بشریت، اور اس کے بعد دعائے کمیل کا اقتباس اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی تیسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے، پہلے سماعت فرمائیے پروگرام اسوہ بشریت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے، پروگرام اسوہ بشریت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔ سامعین، امام حسن علیہ السلام کی سیاسی و اجتماعی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ خوارج نے اپنے اثر و رسوخ اور نفوذ کے ذریعے نہ صرف امام علیہ السلام کی فوج کو شک و تردید میں مبتلا کر دیا تھا بلکہ امام کے کفر کا حکم بھی جاری کر دیا تھا۔ نتیجے میں اس گروہ نے حضرت کے خیمے پر حملہ کر دیا اور امام حسن علیہ السلام کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے اور حتیٰ ان کی جانماز کو بھی آپ کے پیروں کے نیچے سے کھینچ لیا۔ سامعین، اب اس سلسلے میں مزید عرائض پیش کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، امام مجتبیٰ علیہ السلام خوارج کے مزید حملوں اور جاریتوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ خوارج میں سے ایک نے خنجر اور نیزے سے آپ پر حملہ کر دیا اور حضرت کو شدید زخمی کر دیا، اس طرح سے کہ اس کا خنجر امام علیہ السلام کی ہڈیوں میں در آیا۔ امام کے ساتھیوں نے آپ کے زخمی پیکر کو مدائن میں سعید بن مسعود سخفی کے گھر منتقل کیا کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے کارگزاروں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ قبائلی سرداروں کے ایک گروہ نے معاویہ کو ایک خط لکھا اور پوشیدہ طور پر اسے ترغیب دلائی کہ وہ عراق کی طرف حرکت کرے، اور ان سرداروں نے معاویہ سے یہ عہد کیا کہ جیسے ہی سپاہ معاویہ قریب ہوگی ہم امام حسن علیہ السلام کو گرفتار کر لیں گے اور ان کو معاویہ کے حوالے کر دیں گے۔ معاویہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور خط کو امام حسن علیہ السلام کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ ایسے افراد پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کس طرح ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ معاویہ نے کچھ ایسے لوگوں کو جن کا ظاہر اچھا تھا اور لوگوں میں قابل اعتماد بھی تھے امام علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس گروہ نے مدائن میں ایک خیمے میں امام حسن علیہ السلام سے ملاقات کی اور جب امام کے خیمے سے وہ باہر آئے تو انہوں نے لوگوں سے جھوٹ کہنا اور افواہ پھیلانا شروع کر دیا کہ خداوند عالم نے پیغمبر خدا کے فرزند کے وسیلے سے فتنے کو برطرف اور جنگ کی آگ کو خاموش کر دیا ہے، اور حسن ابن علی نے معاویہ کے ساتھ صلح کر کے لوگوں کے خون کی حفاظت کی ہے۔ اس بنا پر ایسے حالات میں کہ جب امام کے تین کمانڈر یکے بعد دیگرے دھمکی اور لالچ کے سبب معاویہ سے جا ملے اور خوارج کے اثر و رسوخ اور امام پر کفر کا الزام لگانے کے ساتھ ہی سپاہیوں کے کمزور عقیدے متزلزل ہو گئے اور قبائلی سرداروں نے معاویہ سے وفاداری کا اعلان کر دیا اور دوست نما دشمنوں نے نفسیاتی جنگ شروع کر دی، تو امام علیہ السلام کے پاس صلح کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا۔ معاویہ کو اپنی طاقت کو مستحکم کرنے اور اپنے اہداف کو پانے کے لیے ہر چیز سے زیادہ امن و سکون اور صلح کی ضرورت تھی۔ اسی سبب سے اس نے خط کی صورت میں ایک سفید کاغذ پر دستخط کر کے امام کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ وہ امام کی تمام شرطیں اور تجاویز قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام علیہ السلام نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سر فہرست جو اہم اور حساس مسائل تھے ان کو صلح نامے میں درج کیا اور معاویہ سے عہد لیا کہ وہ اس صلح نامے کی شقوں کی پابندی کرے۔ سامعین، صلح نامے میں جو شقیں درج کی گئی وہ یہ ہیں: معاویہ حکومت اسلام میں کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گا، معاویہ کو اپنے بعد کسی کو بطور خلیفہ نامزد کرنے کا حق نہ ہوگا، شام و عراق و حجاز و یمن بلکہ باقی جگہوں کے لوگوں کے لیے امن و امان ہو، حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب اور شیعہ جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال اور ناموس و اولاد محفوظ رہیں، معاویہ حسن ابن علی علیہ السلام اور ان کے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچانے یا ہلاک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، نہ ہی خفیہ طریقے پر اور نہ ہی اعلانیہ طور پر، اور ان میں سے کسی کو کسی جگہ دھمکایا اور ڈرایا نہیں جائے گا، اور جناب امیر علیہ السلام کی شان میں جو نازیبا کلمات ابھی تک مسجدوں اور قنوتوں میں استعمال ہوتے رہے ہیں وہ ترک کر دیے جائیں۔ صلح نامہ مکمل ہونے کے بعد معاویہ نے یہ عہد کیا کہ اس کی تمام شقوں کا احترام کرے گا اور دقیق طریقے سے اس پر عمل کرے گا، اور اس مسئلے میں اس نے خدا کو گواہ قرار دیا اور شام کے بزرگوں اور امائے دین نے بھی گواہی دی۔ اس صلح نامے کے شقیں اس امر کی غماز ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں اور کمانڈروں کی خیانتوں کے باوجود یہ صلح نامہ لکھنے میں اپنی قوت و اقتدار کا مظاہرہ کیا اور سخت موقف اپنایا، اور نہ صرف یہ کہ معاویہ کو معمولی سی بھی رعایت نہیں دی بلکہ اس سلنامے میں امام نے یہ بھی لکھا کہ معاویہ کو ہرگز امیر المومنین کہہ کر خطاب نہیں کریں گے اور کسی گواہی کے لیے بھی حاضر نہیں ہوں گے۔ سامعین، یہی وجہ ہے کہ معاویہ نے سلنامہ تحریر کیے جانے کے بعد یہ محسوس کیا کہ وہ ہر لحاظ سے نہتہ ہو چکا ہے اور اس کے پاس اب کوئی اجرائی یا ایگزیکٹو پاور نہیں رہا۔ اسی لیے یہ سلح کر کے وہ بہت پشیمان ہوا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ اس سلنامے کی خلاف ورزی کرے گا۔ وہ نخلیہ کیمپ کی جانب گیا اور وہاں نماز جمعہ قائم کر کے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں کہا کہ خدا کی قسم، میں نے آپ کے ساتھ اس لیے جنگ نہیں کی کہ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کے اعمال بجا لائیے اور زکوٰۃ دیجیے، کیونکہ آپ یہ اعمال انجام دیتے ہیں۔ میں نے تو اس واسطے آپ سے جنگ کی ہے تاکہ اقتدار کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لوں، اور خدا نے میری اس خواہش کو پورا کر دیا ہے، اگرچہ یہ امر آپ پر گرا ہے۔ اے لوگوں، جان لو کہ میں نے حسن ابن علی سے کچھ وعدے کیے ہیں اور ان سے عہد و پیمان کیا ہے، اور اس وقت میں ان سب کو اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں اور کسی پر بھی عمل نہیں کروں گا۔ سامعین، واضح سی بات ہے کہ معاویہ اگر سلنامے کے شقوں پر عمل کر لیتا تو امام حسن علیہ السلام کے اہداف بتدریج عملی جامہ پہن لیتے، کیونکہ معاویہ کے نظریات کے برخلاف امام علیہ السلام کا نظریہ محض اقتدار اور حکومت تک رسائی نہیں تھا بلکہ اصلی اہداف و مقاصد قوانین اسلام کا نفاذ اور اس پر عمل کرنا، نیز اسلام کی زندگی ساز تعلیمات کی بنیاد پر معاشرے کی قیادت و رہبری کرنا تھا، تاکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئیڈیل کی بنیاد پر معاشرے میں مثالی نظام قائم ہو سکے اور امویوں کی بدعتوں اور تحریفوں کے تمام مذموم آثار نابود ہو جائیں۔ ساتھ ہی امام مجتبی علیہ السلام کی یہ تدبیر سلنامے پر دستخط اور اسے قبول کرنے میں آپ کی مدبرانہ پالیسیوں کا آئینہ دار ہے، کیونکہ امام علیہ السلام اپنے اس عمل کے ذریعے معاویہ کی حقیقی ماہیت اور اقتدار کے حصول میں اس کے اہداف کو تشتس بام کرنے اور ساتھ ہی اپنے اسلامی و بنیادی اہداف کو اپنے دور کی رائے عامہ اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے باوجود ایک گروہ، چاہے وہ حیات امام حسن علیہ السلام کے دور میں ہو یا موجودہ دور میں، اس امر میں کوشاں رہا ہے کہ شبہ پیدا کرنے کے ذریعے امام حسن علیہ السلام کے مدبرانہ فیصلے کو مخدوش کرے اور آپ علیہ السلام پر غفلت برتنے اور جنگ سے فرار کرنے کا الزام لگائے، جبکہ امام حسن علیہ السلام نے جمل و صفین کی جنگوں میں اپنی مؤثر موجودگی سے نہ صرف سب پر یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ایک مرد میدان ہے، بلکہ اپنے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ کے ساتھ جنگ کے لیے اپنی تمام تر تدبیریں اور کوششیں بھی بروئے کار لائے، اور بلا شبہ اگر ان کے پاس وفادار ساتھی ہوتے اور ان سے خیانت نہ کرتے تو حتمی کامیابی تک اپنی جنگ جاری رکھتے۔ سامعین، معاویہ بھی بعض تجزیہ نگاروں اور نقادوں کی مانند یہ تصور کر رہا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے میدان جنگ سے فرار کرنے کے لیے اس کی صلح کی تجویز قبول کر لی ہے، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ خوارج کے ایک گروہ نے شورش اور یلغار کر دی ہے، اس لیے قبل اس کے کہ امام علیہ السلام کوفے سے مدینے کی جانب جائے، ایک خط حضرت کو لکھا اور آپ سے درخواست کی ان کو کچل دے۔ امام علیہ السلام کے جو اس تجویز سے سخت مضمحل ہو گئے تھے، معاویہ اور اس کے ہم خیالوں کی صلح سے متعلق غلط سوچ پر خط بطلان کھینچنا چاہتے تھے، چنانچہ آپ نے معاویہ کی اس درخواست کا اس طرح سے جواب دیا: میں نے اسلام اور مسلمانوں کی جان کے تحفظ کے لیے تجھ سے جنگ سے پرہیز کیا، اور میں تیری نیابت میں تیرے دشمنوں سے جنگ نہیں کروں گا۔ اگر ہمیں جنگ کرنا ہی ہوتا تو سب سے پہلے میں تجھ سے جنگ کرتا، اور تجھ سے جنگ کو خوارج سے جنگ پر ترجیح دیتا اور اسے زیادہ ضروری سمجھتا۔ قابل ذکر ہے کہ اسلام کی انسانی ثقافت میں صلح ایک بنیادی اصول ہے، اور جہاں تک ممکن ہو اسلام جنگ سے پرہیز کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر امام حسن علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ جنگ کے ذریعے اپنے اہداف اور امنگوں کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا اور بہترین آپشن صلح ہی ہے، البتہ ایسی صلح کے جو طاقتور موقف کی حامل ہو، جس طرح سے کہ امام مصطفیٰ علیہ السلام نے صلح کے معاہدے میں ایسا موقف اختیار کیا کہ معاویہ کا موقف کمزور پڑ گیا، اس کے علاوہ ہزاروں بے گناہ انسانوں کے خون بہنے کی صورت میں افراتفری اور بے سر و سامانی کی جو صورتحال پیدا ہوتی، اس سے اسلامی سرزمین میں بد امنی پھیل جاتی اور دشمنان اسلام کے لیے ایسے مساعد حالات فراہم ہو جاتے کہ وہ اسلامی سرزمین پر حملے کے ذریعے اسلام و مسلمین کو نابود کر دے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام نے صلح کے معاہدے اور داخلی جنگ کو روکنے کے لیے دشمنان اسلام کی چالوں اور سازشوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اس مسئلے کو مزید واضح کرنے کے لیے یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ اسلام کا ایک سب سے بدترین دشمن مشرقی روم کی سلطنت تھی کہ جسے اسلام کے طاقتور سپاہیوں کے ہاتھوں سخت نقصان پہنچا تھا، اور مشرقی روم کی سلطنت ہمیشہ مناسب موقع کی تلاش میں رہتی تھی تاکہ انتقامی کارروائی کر کے مسلمانوں سے انتقام لے، خاص طور پر اس وقت کہ جب امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کی سپاہ کی سفارائی کی اطلاع مشرقی روم کے سربراہوں تک پہنچی تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ جس موقع کی تلاش میں تھے اس کا موقع انہیں فراہم ہو گیا ہے اور وہ اپنی ماضی کی شکستوں کی تلافی کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان حساس اور تقدیر ساز حالات میں امام حسن علیہ السلام نے کہ جن کے کاندھوں پر اسلام اور مسلمانوں کے خون کے تحفظ کی خطیر ذمہ داری تھی، صلح قبول کر کے عالم اسلام سے بہت بڑا خطرہ رفع کر دیا۔ لیکن معاویہ نے اپنی جاہ طلبی کی بنیاد پر صلح نامے کے شقوں کے برخلاف فیصلہ کیا اور یزید کو، جو ادنا سی بھی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اسے اپنا جانشین اور ولی عہد قرار دے دیا۔ لیکن اس کی یہ مذموم چال اور سازش کا پورا ہونا امام حسن علیہ السلام کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا، اسی لیے معاویہ نے منظم سازش کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کی زوجہ کو 1,00,000 درہم دینے کے ذریعے امام کو مظلومانہ طریقے سے مسموم اور شہید کر دیا۔ اس طرح سے امام حسن علیہ السلام کے بعد امامت و ولایت کی ذمہ داری مشیت الہی کے مطابق حسین ابن علی علیہ السلام کو پہنچی کہ جس کے بارے میں ہم اگلے پروگرام میں جائزہ لیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعليا في جميع الأمور عطوفا إلهي أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أحوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا ورقة جلدي ودقة أومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك.
عزيز سامعين، مولاي متقيان امير المؤمنين حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر او سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک غزا، تجھی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔